بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ناظرین گرامی، امام مہدی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے نشستوں کے سلسلہ میں آج ہم دسویں نشست میں آپ کی خدمت میں. ہماری بحث کا موضوع امام زمانہ کا ظہور، اور ظہور سے پہلے جو حالات ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے. آپ نے وہ معروف حدیث سنی ہوئی ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں میری نسل سے ایک قائم جو ہے وہ قیام کریں گے اور دنیا کو عدل صاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. تقریباً ہم دیکھیں تو اگرچہ مادی اعتبار سے ہم دن بدن ترقی کر رہے ہیں، لیکن معنوی حوالے سے پستی اور تنزلوں کی طرف جا رہے ہیں. آپس میں بھائی چارے، باہمی تعاون، یہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں. ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے سے پیار محبت، ایک دوسرے کے دکھ و درد غم میں شریک ہونا، ان کی بجائے بے حسی بڑھتی جا رہی ہے، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. پھر سب سے بڑا مسئلہ حقوق کی پامالی ہے، حوث ہے، طمع ہے. انسان کچھ مادی ثروت کی خاطر ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے. نفسیاتی مسائل ہیں، معنوی مسائل ہیں، بالآخر ظلم کی طرف جو ہے وہ سب گامزن ہے معنوی حوالے سے. اگرچہ درمیان میں اصلاحی تحریکیں اٹھتی ہیں، اصلاحی کام بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رجحان جو غالب طور پر لوگوں کا ہے وہ گناہ اور ظلم کی طرف ہے. بلکہ یہ مادی وسائل جو دن بدن اخترا ہو رہے ہیں، ان سے لوگ گناہوں میں استفادہ کر رہے ہیں، اگرچہ مثبت کام بھی کیے جا سکتے ہیں ان سے. تو امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ایک ایسی حالت ہو گئی کہ دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ آلودہ ہوں گے ظلم سے، گناہ سے. میں یہاں امام صادق علیہ السلام کا ایک وہ فرمان آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے صحابی سے فرمایا. فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ ظلم و ستم عام ہو رہا ہے، یہ امام زمانہ نے آخر زمان کی ایک تصویر کھینچی ہے. دوسرے لفظوں میں چونکہ وہ علم غیب سے واقف ہیں، آخری زمانے کی خبر دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ ظلم و ستم عام ہو رہا ہے، قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے، یعنی بجائے کہ قرآن سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی پر غور کریں، اس سے درس لیں، اس کو ایک گوشے میں رکھ دیا گیا ہے، اور ہوا و حوث کی بنا پر تفسیر کی جا رہی ہے. ہر کوئی آدمی قرآن کا نام لے کر اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے. اہل باطل حق پرستوں پر سب قتلے جا رہے ہیں. لوگوں میں حق پرستوں کی عزت نہیں ہے، توقیر نہیں ہے. اہل باطل جو ہے وہ زیادہ لوگوں میں عزیز ہیں. ایماندار افراد خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. رشتہ داری کے تعلقات ختم ہو رہے ہیں. تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے قطع تلقی ہو رہی ہے. چاپلوسی پڑ رہی ہے. نیکیوں کا راستہ خالی ہو رہا ہے. برائی کے راستے پر رش ہے، بھیڑ ہے. ابھی آپ دیکھیں مساجد ویران ہے، لیکن سینما، سی ڈیز والی جگہوں پر، انٹرنیٹ کے جو کیفے ہیں، یہ غلط جگہیں، یہاں جہاں غلط استفادہ ہو رہا ہے وہاں آپ دیکھیں نوجوانوں کے، جوانوں کے رش ہے. وہاں حلال حرام ہو رہا ہے، حرام حلال ہو رہا ہے. بہت سا مال و دولت خدا کے غیظ و غضب یعنی گناہوں والی جگہوں پر خرچ کیا جا رہا ہے. حکومتی لوگوں میں رشوت کا بازار گرم ہے. نادرست کھیل جن اس قدر رائج ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی ان کی روک تھام کی جرات نہیں کرتا. لوگ قرآنی حقائق سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن باطل اور فضول چیزیں سننا ان کے لیے نہایت آسان ہے. ریاکاری کے لیے اللہ کے گھر کا حج کیا جا رہا ہے، لوگ سنگ دل ہو رہے ہیں، اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو اس کو نصیحت کی جاتی ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر سال ایک نیا فتنہ اور ایک نئی بدعت پیدا ہو رہی ہے، اور جب تم اس قسم کے حالات کو دیکھو تو اپنے آپ کو محفوظ کرو، اس خطرناک ماحول سے نجات پانے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو، چونکہ زمانہ ظہور نزدیک ہے۔ یہ آخری زمانے کی ایک سیاہ تصویر ہے، یعنی امام زمانہ کے ظہور سے پہلے اس قسم کا ماحول ہوگا۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زائد جو امام نے چیزیں بتائیں وہ ابھی بھی ہمارے ماحول میں ہیں، گویا ہم دن بدن اس ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جب ظلم جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہوگا، حق تلفی اپنے عروج پہ ہوگی، معنویت روحانیت ختم ہو چکی ہوگی۔ آیا اس دور میں سب لوگ ایسے ہوں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگرچہ غالب طور پر لوگ ایسے ہوں گے، ماحول ایسا ہوگا، لیکن پھر بھی ایسے مومنین کی تعداد بھی ہوگی جو محمد والے محمد سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر باقی ہوں گے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر باقی ہوں گے، اپنے دینی عقائد کی حفاظت کرتے ہوں گے، تقوی اور پرہیزگاری کی رعایت کرتے ہوں گے، امر بالمعروف کرتے ہوں گے، نہی عن المنکر کرتے ہوں گے، لوگوں کو تلقین کرتے ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو امام زمانہ کے ناصر و مددگار بنیں گے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مسلمان امت کے آخر میں ایک ایسی قوم آئے گی کہ جس کا اجر و ثواب صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہوگا، کیونکہ یہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دیتے ہوں گے، فتنہ فساد اور برائیوں کا مقابلہ کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال تمام انسان ظالم نہیں ہوں گے، انسانوں میں اکثریت ظالم ہوگی اور ساتھ اللہ کے راستے پر چلنے والے بھی ہوں گے، اور امام زمانہ کے انصار اور مددگار انہی لوگوں میں سے ہوں گے جو خدا کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اپنی شرعی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اور امام زمانہ انہی لوگوں کے انتظار میں ہے کہ کب یہ لوگ جو ہیں اس حد تک پختہ ہوتے ہیں، اس حد تک تیار ہوتے ہیں، اور تاکہ میں الہی انقلاب شروع کروں، الہی قیام شروع کروں۔ اس لیے جب کوئی برا عمل دیکھتے ہیں امام زمانہ تو نہایت رنجیدہ ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا جو برا عمل ہے یہ ان کی غیبت کو تولانی سے تولانی کر رہا ہے، اس کے برعکس ہمارا نیک عمل اور ہمارا صالح ہونا ان کی غیبت کی مدت کو کم کر رہا ہے۔ اگر ایسی ایک معقول تعداد دنیا میں تیار ہو جائے جو پوری دنیا پہ الہی حکومت نافذ کرنے میں امام زمانہ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہو، تو چند لمحوں کے بعد ہی امام زمانہ کا ظہور ہو سکتا ہے، وہ نشانیاں جو ظہور کی وہ ابھی بھی متحقق ہو سکتی ہیں۔ اب یہ کہ یہ امام زمانہ کا جو ظہور ہے اس کی کیا شرائط ہے اور کیا اسباب ہیں اور کیا نشانیاں ہیں؟ ناظرین گرامی، آپ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ امام زمانہ کے ظہور کی کچھ نشانیاں ہیں اور کچھ اسباب ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو موجب بنیں گی کہ امام ظہور کریں گے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ظہور کی علامتیں ہیں کہ ہمیں ان سے یہ تشخیص ہوگی کہ یہ واقعاً امام مہدی سلام اللہ کا ظہور ہے، کسی جھوٹے دعوے دار کا ظہور نہیں ہے بلکہ حقیقی امام کا ظہور ہے۔ اب یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو سارے کام موجزانہ طریقے سے ہوں گے، ان کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کی، ناصرین کی، مددگار کی، وہ امام ہیں، ان کے پاس اللہ کی قوتیں ہوں گی، وہ ایک لحظے میں ظالموں کو خاتمہ کر دیں گے، موجزانہ طاقت سے پوری دنیا پر الہی حکومت تشکیل دیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسانی یا افرادی قوت سے یہ کام کریں۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کسی نے ایسی بات جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں کی، کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام مہدی جب ظہور کریں گے تو سارے امور ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گے، یعنی جیسا چاہیں گے خدا ویسے کرتا جائے گا، تو امام نے بہت ہی خوبصورت جملہ فرمایا۔ امام فرماتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، قسم ہے حضات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر طے یہ ہو کہ ہر کسی کا کام خود بخود ہو جائے تو پھر ایسا رسول اکرم کے لیے ہونا چاہیے تھا جو سب سے افضل ترین ذات تھی، جو خدا کے سب سے محبوب ترین بندے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے بھی اسلام کے پھیلانے میں کوئی موازنہ قوتوں سے کام نہیں لیا. تبلیغ کی خاطر مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، لوگوں کو رائے حق دکھایا، دلیلیں دیں، قائل کیا. ہاں جب لوگ معاوضہ مانگتے تھے تو اس وقت معاوضہ دکھایا، ورنہ معمول کے مطابق سارا کام انجام دیا. اس میں آپ کو بے پناہ مصائب اٹھانے پڑے، زخمی ہونا پڑا، روحی طور پر پریشانیاں اٹھانی پڑی، لیکن آپ نے سب چیزوں کو تحمل کیا. اور یہ جو امام کا ظہور ہے، اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ سنت بھی یہی ہے کہ سارے کام جو ہیں وہ اسباب کے ساتھ کرتا ہے، تو اسباب پہلے مہیا ہوں گے، ایسی شرائط مہیا ہوں گی، اس کے بعد امام ظہور کریں گے. ویسے ایک انقلاب کے لیے جو بنیادی شرائط ہوتی ہیں وہ چار چیزیں ہیں. ان میں سے ایک ہوتی ہے منصوبہ بندی، کہ وہ جو انقلاب لانا ہے اس کے اندر کیا منصوبہ بندی ہے، کس انداز سے. مثلا اگر آپ نے ایک الہی انقلاب لانا ہے تو کس انداز سے معاشرتی برائیوں، معاشرتی فتنہ فساد سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے، کیا پروگرام ہے، پھر آپ کے پاس قوانین کیا ہیں. ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید جیسی کتاب ہے کہ جس میں سب سے بہتر قانون ہے، قانون الہی ہے، جس کے ہوتے ہوئے دنیا کے کسی قانون کی ضرورت نہیں. امام جب ظہور کریں گے تو ان کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، اور اس کے ذریعے وہ حکومت کریں گے اور اس کے قوانین کو وہ پوری زمین پر نافذ کریں گے. لہذا قانون کے حوالے سے تو کوئی مشکل نہیں. دوسری چیز جو ہے وہ رہبری کی، کہ کسی بھی انقلاب کے اندر قوانین سے ہٹ کر ایک رہبر کا ہونا ضروری ہے. ایسا رہبر جو بالیاقت ہو، متدبر ہو، باصلاحیت ہو، شائستہ ہو اس کام کے لیے کہ قوم کی قیادت کرے اور قوم کو منزل مقصود تک لے جائے. الحمدللہ اس حوالے سے بھی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حجت خدا ہمارا رہبر ہے، وہ زندہ ہے، وہ امام ہے، وہ موجود ہیں اور ہر اس قسم کے انقلاب کی رہبری کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ان کے پاس جو ہے وہ تمام تر علوم ہیں، تمام تر فضائل ہیں، بلکہ حضرت آدم سے لے کر اب تک تمام انبیاء اور ائمہ کا ما حسن ہے. جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، مہدی جو ہے وہ تمام علوم کے وارث ہوں گے اور تمام علوم پر احاطہ کیے ہوں گے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے انصار اور مددگار. کسی انقلاب کے لیے قانون اور رہبر سے ہٹ کر ایسے انصار کی ایک معقول تعداد چاہیے کہ جو اس انقلاب کو عملی کریں، اس کی خاطر ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں. اگر یہ چیز ہو تو پھر انقلاب آ سکتا ہے، ورنہ انقلاب کبھی بھی نہیں آ سکتا. یہاں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک سہل بن حسن خراسانی نے عرض کیا کہ کیا چیز مانے ہے کہ آپ اپنی حکومت کے لیے قیام نہیں کرتے، جبکہ 100,000 شیعہ آپ کے خدمت میں تلوار چلانے کے لیے حاضر ہیں. تو امام نے حکم دیا کہ تنور کو روشن کیا جائے، اور جب اسے آگ کے شعلے نکلنے لگے تو آپ نے کہا ہے خراسانی اٹھو اور اس میں کود جاؤ. تو اس خراسانی کا یہ گمان تھا کہ امام شاید اس کی باتوں سے ناراض ہو گئے ہیں، تو اس نے معافی مانگی، کہا گا مجھے معاف کر دے، مجھے آگ میں نہ ڈالیں. امام نے فرمایا چلے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اسی موقع پر ہارون مکیہ پہنچے جو کہ امام کے حقیقی شیعہ تھے. تو امام نے ہارون مکی نے جب سلام کیا تو امام نے جواب دیتے ہوئے کہا ہارون اس تنور میں کود جاؤ. تو وہ فوراً کود گئے بغیر چوں چرا کے. امام اس خراسانی کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گئے اور خراسان کے واقعات وغیرہ پوچھنے لگے اور ان واقعات کے بارے سے گفتگو کرنے لگے. تو یہ شخص پریشان تھا. کچھ دیر بعد امام نے کہا اٹھو دیکھو تنور میں نگاہ کرو. جب اس نے دیکھا تو ہارون جو ہے وہ آگ کے شعلوں میں بیٹھے ہوئے تسبیح کر رہے تھے. تو امام نے اس خراسانی سے پوچھا تم جو مجھے کہتے ہو کہ میرے انصار موجود ہیں، میری مدد کے لیے لوگ موجود ہیں، آیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو اس کی امانت ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا. تو امام نے فرمایا اگر مجھے ایسے 5 بھی مل جائیں تو میں اس وقت قیام کر لوں گا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی قیام اور انقلاب کے لیے صرف امام کا ہونا اور قانون الہی کا موجود ہونا کافی نہیں، بلکہ مددگار ہونے چاہیے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جزیرہ عرب پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا تو اس وقت پیغمبر کے تعداد، ان کے ساتھ ایک معقول تعداد لوگ تھے، مسلمان تھے. انہوں نے پہلے اتنی زحمت کی، لوگوں کو اس قابل بنایا، اور پھر انہیں لوگوں نے قربانیاں دیں، اور ایک دور میں شرک کا جو گھڑ تھا مکہ وہ اسلام کا مرکز بن گیا اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی. تو یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس میں اس قدر زحمت ہوئی. اگر پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرانا ہے، پوری زمین کو الہی قانون کے تحت لانا ہے، تو اس کے لیے زیادہ زحمت کی ضرورت ہے، زیادہ انصار کی ضرورت ہے، زیادہ کام کی ضرورت ہے. تو اب یہ جو انصار ہیں امام کے، ان کی کیا خصوصیات ہیں، کیا صفات ہیں، کیسے ہم درک کر سکتے ہیں کیا ہم واقعی ان کے انصار میں شامل ہیں یا نہیں، اس کے لیے کچھ نشانیاں امام نے بیان کی ہیں. مثلا سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انصار ہیں امام کے، جو ان کے ظہور سے پہلے تیار ہوں گے اور جن کو دیکھتے ہوئے امام ظہور کریں گے، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ ائمہ کے بارے میں، بالخصوص اپنے امام کے بارے میں، عمیق معرفت رکھتے ہوں گے، اعلیٰ درجے کی معرفت و شناخت رکھتے ہوں گے، بلکہ سب چیزوں کے بارے میں، توحید، عدل، نبوت، اپنے اصول دین کو عمیق انداز سے پہچانتے ہوں گے. جیسے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسے اشخاص ہیں جو اللہ کو اس انداز سے پہچانتے ہیں جس طرح پہچاننے کا حق ہے. یعنی یہ معرفت ان کے وجود میں، ان کے وجود کی گہرائیوں میں موجود ہوگی. دوسری ان کی نشانی ہے کہ یہ عبادت گزار لوگ ہیں اور مستحکم لوگ ہیں، شیطانی ہوا ہوس کا مقابلہ کرنے میں استحکام رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یہ سواری کی حالت میں بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اس قدر مضبوط ہیں کہ گویا ان کے دل جو ہیں وہ لوہے کے ٹکڑے ہیں، شیطان کا کوئی ہیلہ وسوسہ جو ہے کارگر نہیں ہے. تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ جانساری اور شہادت کی تمنا رکھتے ہوں گے. امام صادق فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ناصر مددگار جنگ کے میدان میں آپ کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوں گے اور اپنی جان کو سپر بنا کر اپنے امام کی حفاظت کرتے ہوں گے اور راہ خدا میں شہادت پانے کی تمنا کریں گے. چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہ شجاع ہوں گے، دلیر ہوں گے. اس قدر شجاع ہوں گے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسے شیر ہیں جو اپنی غار سے باہر نکل آئے ہیں اور اگر چاہیں تو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتے ہیں. پانچویں جو صفت بیان ہوئی ہے کہ نہایت صبر اور بردبار. اس انقلاب کی راہ میں آنے والی ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو برداشت کرنے کے لیے ان کے اندر صلاحیت موجود ہوگی، ہر قسم کی قربانی دینے کی صلاحیت موجود ہوگی، جان، مال، بچوں، ہر چیز کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اس عظیم الہی مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسا گروہ ہے کہ جو رائے خدا میں صبر اور بردباری کی وجہ سے اللہ پر احسان ہی جتائے گا، یعنی کہے گا یا اللہ دیکھو میں تیرے لیے کیا کر رہا ہوں، اے خدا دیکھ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. نہیں، یہ اپنی جان کو حضرت حق کے حضور پیش کر دیں گے اور اپنے اوپر فخر نہیں کریں گے اور نہ اس چیز کی اہمیت دیں گے، یعنی نہایت اخلاص کے ساتھ یہ کام کریں گے. جو بھی قربانی دیں گے اس کو حقیر جانیں گے اور اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں گے. چھٹی نشانی یہ ہے کہ یہ متحد ہوں گے اور ہم دل ہوں گے. جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایک دل ہوں گے. ساتویں نشانی یہ ہے کہ زاہد اور پرہیزگار ہوں گے، کہ حضرت علی علیہ السلام امام مہدی سلام اللہ کے انصار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام مہدی اپنے یار و مددگار سے بیعت لیں گے کہ سونا چاندی جمع نہ کریں اور نہ اپنے گھر اجناس کا ذخیرہ کریں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے بہترین افراد ہیں، اولئک هم خیار الامہ. اور حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فبأبی و امی من عدت قلیلۃ اسماء فی الارض مجہولا. میرے ماں باپ اس چھوٹے سے گروہ پر قربان کہ جو زمین پر ناشناختہ ہے. یعنی امام علی جیسے معصوم جو ہیں، ان لوگوں کی عظمت کے پیش نظر اپنے والدین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ ان لوگوں پر قربان، یعنی یہ اتنی منزلت اور فضیلت رکھتے ہوں گے یہ لوگ. تو چوتھی چیز جو اس انقلاب کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اشتیاق ہو، لوگ تیار ہوں. لیکن جب تک لوگ خود تیار نہیں ہوں گے اور خود دعا نہیں کریں گے، خود خواہش نہیں رکھیں گے، خود طلب نہیں رکھیں گے کہ یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے اور حکومت حق قائم ہو جائے، اس وقت تک حکومت حق قائم نہیں ہو سکتی. مثلا ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے ان کے اوپر ایک بادشاہ تھا جالوت جو نہایت ظالم تھا، تو انہوں نے پھر اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے نبی سے درخواست کی کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص آئے اور جو اس جالوت سے تنگ کرے. تو پروردگار وہاں فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے 246 میں، کہ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم رائے خدا میں جہاد کریں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو. ان لوگوں نے کہا ہم کیسے جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے الگ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جب جہاد واجب کر دیا گیا تو تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے. تو بہرحال اس واقعے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں خواہش اٹھی ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے، حکومت حق کے لیے. انہوں نے اللہ سے اپنے لیے رہبر مانگا اور خدا نے رہبر بھیجا، ان پر جہاد واجب ہوا. تو وہ پتہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ معجزے سے سارا کام ہو جائے گا، لیکن جب قربانی دینے کا وقت آیا تو بہت سارے لوگ نکل آئے کیونکہ ان کا عقیدہ کمزور تھا. لیکن وہی لوگ رہ گئے جو عقیدے میں مستحکم تھے، اور اس خدائی شخص نے انہی تھوڑے لوگوں کی مدد سے ہی ظالم بادشاہ کو شکست دی اور ایک الہی حکومت کو قائم کیا. تو اب بھی امام مہدی سلام اللہ کے حوالے سے بھی ایسے ہے، جب تک لوگ خود تیار نہیں ہوں گے اور لوگوں کے اندر خود طلب نہیں ہوگی اور اس کے لیے وہ کام نہیں کریں گے، وہ اپنے معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے، اس وقت تک امام مہدی سلام اللہ جو ہے وہ ظہور نہیں کریں گے. جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مومن کو جائے پناہ نہیں ملے گی تاکہ ظلم و ستم اور تباہی سے نجات مل جائے، اس وقت اللہ میری نسل سے ایک شخص کو بھیجے گا. یعنی اس وقت مومنین احساس کریں گے کہ اب جو ہے ہم اس ظلم و ستم سے نجات پا لیں، اب جو ہے ہم ایک الہی حکومت کے زیر سایہ زندگی گزاریں، اب ہم محبت اور امن والی حکومت میں رہیں، امن والے ماحول میں رہیں. اس وقت وہ اپنے امام کو پکاریں گے، خود بھی تیار ہوں گے، اپنے امام کو بھی پکاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ظہور ہوگا اور امام ظہور کریں گے. یہ تیار مومنین کی جو جماعت ہوگی یہ قربانیاں دیں گے، جنگ لڑیں گے، دشمنان دین کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے، اور پوری دنیا پہ پھر ایک الہی حکومت قائم ہوگی. اب یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانیاں، امام زمانہ کے ظہور کی ہیں دو قسم کی نشانیاں، بعض یقینی ہیں اور بعض غیر یقینی ہیں. جو یقینی نشانیاں ہیں وہ پانچ ہیں، ان میں سے سب سے پہلی ہے صوفیانی کا خروج. صوفیانی کے خروج کے حوالے سے روایات میں آیا ہے کہ یہ ابو سفیان کی نسل سے ایک شخص ہے جو امام زمانہ کے ظہور سے پہلے شام کی سرزمین سے نکلے گا. البتہ اس زمانے میں شام کی سرزمین وسیع تھی، اب ہو سکتا ہے اب کی جو شام کی سرزمین ہو وہ ایک شام ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے چونکہ شام کے تحت بہت سارے علاقے آتے تھے، تو وہاں فرماتے ہیں کہ شام کی سرزمین سے وہ نکلے گا اور نہایت ظالم و جابر ہوگا، قتل و غارت میں کسی کی پرواہ نہیں کرے گا اور اپنے دشمنوں سے بہت برا سلوک کرے گا. امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر تم صفیانی کو دیکھو گے تو تم نے گویا دنیا میں سب سے زیادہ پلید اور برے انسان کو دیکھ لیا. یہ رجب کے مہینے سے اپنا خروج شروع کرے گا اور ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کرے گا اور پھر عراق میں حملہ کرے گا اور وہاں قتل و غارت کرے گا. تو روایات کے مطابق اس کے خروج اور پھر اس کے قتل ہونے کی درمیانی مدت جو ہے وہ 15 مہینے ہے. تو ایک نشانی ہے صفیانی کا خروج. دوسری نشانی ہے خصف بیدہ. خصف بیدہ کا مطلب یہ ہے کہ بیدہ نامی جگہ کا پھٹنا. یہ بیدہ نامی جگہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے بیدہ. صفیانی کو جب امام کے ظہور کا علم ہوگا، امام کے قیام کے اعلان کا پتہ چلے گا، تو وہ امام کو شہید کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا، اور یہ لشکر جب بیدہ نامی جگہ پر پہنچے گا تو وہاں زمین میں دھنس جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اور اس کو نکل لے گی. یہ دوسری نشانی ہوگی امام کے ظہور کی، کہ یہ جو امام نے جس شخص نے دعویٰ کیا یہ واقعی ہمارے امام مہدی ہیں. ان کی تشخیص کے حوالے سے یہ دوسری علامت ہے. جیسے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لشکر سفیانی کے سردار کو خبر ملے گی اور وہ مکہ کی طرف روانہ, کہ امام مہدی جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہے, چنانچہ وہ ان کے پیچھے ایک لشکر روانہ کرے گا لیکن ان کو نہیں پائے گا. اور جب سفیانی کا لشکر سرزمین بیدا پر پہنچے گا تو ایک آسمانی آواز آئے گی, اے سرزمین بیدا ان کو نابود کر دے. اس کے بعد سفیانی کا یہ لشکر جو ہے اس کو وہ سرزمین اپنے اندر کھینچ لے گی. تیسری نشانی ہے یمنی کا قیام. امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یمن سے ایک شخص قیام کرے گا جو لوگوں کو امر بالمعروف کرے گا, نہی عن المنکر کرے گا, ایک اصلاحی تحریک اس کی ہوگی. تو اس قیام کی امام نے بہت تعریف کی ہے. جیسے امام باقر فرماتے ہیں کہ امام مہدی سلام اللہ کے قیام سے پہلے بلند ہونے والے پرچموں کے درمیان یمنی کا پرچم تمام ہدایت کرنے والے پرچموں میں سب سے بہتر ہے, کیونکہ یہ تمہیں تمہارے امام کی طرف دعوت دے گا. تو یہ یمنی جو ہے وہ قیام کرے گا, لوگوں کو اصلاح کے لیے قیام کرے گا اور لوگوں کو امام مہدی سلام اللہ کی طرف دعوت دے گا. اس کے بعد جو ہے امام مہدی سلام اللہ جو ہے وہ ظہور کریں گے اور اپنے قیام کا اعلان کریں گے. چوتھی نشانی جو ہے آسمانی آواز, کہ امام کے ظہور کے وقت ایک آواز آسمان سے بلند ہوگی جو پوری دنیا کے لوگوں کو امام کے ظہور سے آگاہ کرے گی. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد کے ظہور کے وقت, ایک دوسری تعبیر فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آسمان سے آواز نہ دی جائے کہ جس کو تمام اہل مشرق و مغرب سن لیں گے. اب یہ روایات میں ہے کہ یہ آواز جو ہے وہ حضرت جبرائیل کی ہوگی, اور وہ آواز دینے والا جو ہے حضرت امام مہدی سلام اللہ کو آپ کے نام اور آپ کی ولدیت کے ساتھ پکارے گا. اسی طرح پانچویں نشانی ہے نفس زکیہ کا قتل. نفس زکیہ سے مراد ایسا شخص جو نہایت پاک اور پاکیزہ ہو, کامل ہو, یا جس نے کسی کو ناحق قتل نہ کیا ہو. یہ شخص جو ہے امام زمانہ کے ظہور کے 15 دن پہلے ظاہر ہوگا اور لوگوں کو رائے حق کی طرف دعوت دے گا اور امام زمانہ کے قیام کی طرف دعوت دے گا. اس کو مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. تو بہرحال یہ پانچ اہم نشانیاں ہیں جو امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے ہیں. لیکن اصل بات مومن کرام وہی ہے کہ جب تک ہم امام زمانہ کے ظہور کے اسباب فراہم نہ کریں, ان کے ظہور کے لیے تیاری نہ کریں, اس وقت تک یہ نشانیاں بھی نہیں آ سکتی اور نہ ان کا ظہور ہو سکتا ہے. عرض کیا کہ یہ غیبت کی جو مدت طولانی ہو رہی ہے, دن بدن طولانی ہو رہی ہے, اس میں ہمارے اپنے اعمال کا بھی عمل دخل ہے. ورنہ انقلاب جو امام نے لانا ہے اس کے لیے باقی چیزیں مہیا ہیں, قرآن جیسی قانون والی کتاب مہیا ہے, امام مہدی جیسا رہبر مہیا ہے. اگر مہیا نہیں ہے تو انصار کی مطلوبہ تعداد مہیا نہیں ہے, اور نہ لوگوں کا امام زمانہ کی حکومت کے حوالے سے طلب, اشتیاق, رغبت, یا دوسرے لفظوں میں تیار ہونا یہ مہیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے لیے اپنی تمام تر ممکن کوشش کریں اور اس راہ میں ہر قسم کی قربانی دیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے امام زمانہ کا زمانہ ظہور دیکھیں اور وہ تمام توفیقات ہمارے شامل حال ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.